थोड़ी सी ओवरवेल्म्ड हैं मैरीटाइम क्लेम्स की तरफ.
अच्छा,
तो वो तो डेफिनेटली वो रहेंगी, और बाकी भी ऑफ कोर्स बातें हैं. लाइमलाइट जो है वो डेफिनेटली इस चीज़ को मिलेगी.
अच्छा, देखिए बात ये है कि जो एशिया के जो ममालिक हैं वो ज़ाहिर है कि चीन की क़ुव्वत से खौफज़दा भी हैं, और ज़ाहिर है कि अमरीका की तरफ वो देखते हैं इस सिलसिले में मदद के लिए. तो ये जो कहा जाता है कि चीन अब साउथ चाइना सी में अपने इकदाम की वजह से आइसोलेशन में जा रहा है, इसमें कितनी हकीकत है?
जाफिर साहब, बड़ा अहम नुकता आपने पेश किया, क्योंकि आपको पता है कि चीन के ये जो क्लेम्स हैं इंटरनेशनल लॉ में भी जो स्टेट्स हैं वो कह रहे हैं कि जी इसके जो क्लेम्स हैं ये इंटरनेशनल लॉ की भी वॉयलेशन है, बल्कि हेग में केस भी है चाइना के ये जो मैरीटाइम क्लेम्स चाइना ने शो किए हुए हैं कि जी वो अनक्लॉज जो है 82 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज के अगेंस्ट हैं. उसके क्लेम्स जो है मैरीटाइम क्लेम्स जो साउथ चाइना सी के अंदर हेग में मेरा ख्याल है उसका रूलिंग भी एक्सपेक्टेड है कमिंग वीक्स में. तो पॉइंट ये है कि जो रीजनल, क्योंकि इसमें एक अहम चीज़ चाइना के जो लोग देखते हैं चाइना को वो समझने के लिए ये है कि चाइना को रीजनल स्टेट्स भी जो हैं वो कंफर्टेबल नहीं है चाइना की इन पॉलिसीज़ के साथ. और यूएस जो है आपने देखा है कि वो मिलिटेरिली उसकी प्रेजेंस साउथ चाइना सी के अराउंड में है, और जापान और इवन ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंस वहाँ पे है. स्पार्कली आइलैंड्स के ऊपर इश्यूज चलते हैं, और चाइना कहता है कि जी ये मेरे टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, हिस्टोरिकल क्लेम्स हैं मेरे साउथ चाइना सी के आइलैंड्स के ऊपर. वहाँ पर एक बात ये भी हुई थी कि नेचुरल रिसोर्सेज मिले थे वहाँ पर, और ऑयल मिलने का अंदेशा है इसमें. तो बहुत इंटरेस्ट है चाइना के वहाँ पे. तो मेरे अंदाजे के मुताबिक चाइना जो है वो डेफिनेटली रीजनल स्टेट्स जो हैं, जब तक रीजनल स्टेट्स के कंसर्न्स को चाइना जो है वो
एड्रेस नहीं करेगा
या मल्टीलैटरली डिस्कस नहीं करेगा, तो बाहर की ताकतें डेफिनेटली चाइना के इन रीजनल कंसर्न्स को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगी, और वो उसको एक आइसोलेशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगी. वो आपने साउथ एशिया में भी देखा है एज अ फेस ऑफ यूएस को इंडिया को देख के, और आप साउथ चाइना सी में बाकी इन स्टेट्स को भी देख रहे. तो डेफिनेटली आइसोलेशन की तरफ तो अमेरिका चाहेगा, और मेरा ख्याल है चाहता भी है कि वो चाइना को लेगी.
अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है बिनर साहिबा का, अगर आपको याद हो तो कोल्ड वॉर के ज़माने में रशिया को जो वेस्ट की पॉलिसी थी कंटेनमेंट की पॉलिसी थी, उसे कंटेन किया जाए, क्या यही सूरत हाल इस वक्त चाइना के हवाले से भी पैदा हो रही है वेस्ट में?
ये तो जाफी साहब बिल्कुल, ये डिबेट तो इंटरनेशनल अरीना में भी है कि क्या वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू कोल्ड वॉर और अ न्यू कोल्ड वॉर इन द मेकिंग. तो मेरा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत लंबी डिबेट है, बट लेकिन मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक ये कंसर्न है कि आप कोल्ड वॉर एरा को इस एरा के साथ मेरा ख्याल है, इन माय ओपिनियन, आप कंपेयर नहीं कर सकते. इस वक्त जो है आप देखें कि ना सिर्फ, अगर आप इसमें बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि बहुत सी ऐसी ताकतें हैं, सिर्फ चाइना और अमेरिका नहीं है, बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो आपके सामने आ रही हैं. और ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, अब ना सिर्फ मिलिट्री के ऊपर बेस्ड है या मिलिटरीली इमरजेंस के ऊपर बेस्ड है, बल्कि ये इकोनॉमिक इमरजेंस की दुनिया है. और इसके अंदर आप ब्राज़ील को देखते हैं, आप रिसर्जेंट रशिया को देखते हैं, आप इसमें साउथ अमेरिका को देखते हैं जनाब, और आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, अफ्रीका में ऑयल मौजूद है जी. तो पॉइंट ये है कि जी कोल्ड वॉर एरा की कंटेनमेंट पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ है आजकल की पॉलिसीज के साथ. और चाइना और अमेरिका भी इस वक्त जो है इंटरनली भी, आपको पता है डिबेट जो है अमेरिका की स्ट्रेंथ के ऊपर चल रही है कि क्या वो इंटरनली भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस तरह से कंटेन करना चाहे चाइना का. तो मेरा ख्याल है कि चाइना और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस को देखते हुए और उनके आपस के जो ताल्लुकात हैं, इकोनॉमिक ताल्लुकात जो हैं, तो कोल्ड वॉर एरा के साथ उसको मेरा नहीं ख्याल के कंपेयर किया जा सकता है. दुनिया बहुत मुख्तलिफ.
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब ने, मिड ईस्ट इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखते हैं वाशिंगटन में. डॉक्टर साहब हमारे साथ बिनिश सुल्तान साहब हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से. ये बताइए जो मेरा सवाल है, अब आप दोनों साहबान से, पहले डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल आप फरमाइए कि अमरीकी महकमा खारजा ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें ईरान को दहशतगर्दी करने वाली दुनिया की नुमाया ममलिकत करार दिया गया है. ईरान ने ज़ाहिर है कि एज़ यूजुअल उस पर रिएक्ट किया है, इसकी मजम्मत की है, और ये कहा है कि ईरान की वजारत खारजा के एक तर्जुमान ने कि अमरीका के इत्तेहादी सऊदी अरब दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए फंड्स फराहम करने वालों में नुमाया है. सऊदी अरब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ईरान कहीं की बात कहीं ले जाकर जो जोड़ रहा है उससे क्या मतलब मकसद हासिल करना चाहता है?
देखिए, जरा सोचना خاص طور پہ 2014 کے بعد سے مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور بدل چکا ہے. وہاں پر اس وقت ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان پیدا ہوتا جا رہا ہے, اور چونکہ امریکہ کا فوکس جو ہے آہستہ آہستہ ایشیا کی طرف جا رہا ہے, ایک بیلنس آف پاور کی ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا, تو اس میں اس قسم کے کانفلکٹ انیویٹیبل تھے. ایسی کنڈیشن میں اب جب اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو پھر اس میں آپ کمپیئر کرتے ہیں پچھلے سال سے یا پچھلے دو تین سال سے. یقیناً پچھلے دو تین سال کو دیکھتے ہوئے ایران کی جو انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ کے اندر کانفلکٹ میں ابھر گئی, اس کی وجہ سے ان کو اب ایک قسم سے یہ کہہ لیجئے کہ ان کو اب ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کے اوپر ایک کسی طریقے سے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان میں کچھ جسٹیفیکیشن بھی ہے اور کچھ انجسٹیفائیڈ جو ہے وہ اس لیے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے اس میں تو بیسیکلی ویکیوم پاور ویکیوم جو ہو گیا تھا اس میں شامل ہونے کی کوشش کی ہے. اس کے دو کانسیکوینسز ہوئے جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ایک تو یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ کانفلکٹ ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان میں کچھ مقامات پر ان کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں لیکن دوسرے مقامات پر ان کو اپوز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو آپ اس وقت اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جو رپورٹ کے متعلق بات کر رہے ہیں وہ جسٹیفائیڈ قسم کی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے سیریا کا اور جہاں تک تعلق ہے فلسطین کا اس میں ایرانی انفلوئنس جو ہے وہ نیگیٹو قسم کا ہوا ہے, جس کی وجہ سے وہ اب امریکی انٹرسٹ کے خلاف کام کر رہے ہیں. ایسی کنڈیشن میں یقیناً امریکہ ان کو ایک ٹیررسٹ ٹھہرائے گا. جہاں تک سعودی عربیہ کا تعلق ہے, یاد ہے کہ سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کے پچھلے 75 سال کے ایسوسیشن اور لنکس ہیں. ایسی لنکس کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہ سعودی عربیہ کو زیادہ اہمیت اس لیے دیں گے کہ سعودی عربیہ ایک ٹریڈیشنل دوست نہیں رہا ہے, حالانکہ اس وقت کچھ حد تک ڈس ایگریمنٹ پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی سعودی عربیہ امریکوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے.
ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیے. بینش صاحب یہ بتائیے کہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے, جبکہ ایران کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں, ویسٹ کے ساتھ پہلے ہی بہتر ہو رہے تھے, کیا سعودی عرب اس ریجن میں ایران کی قوت سے خود کو تھریٹن سمجھتا ہے, خطرہ محسوس کرتا ہے؟
جعفر صاحب سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ اس کو تھریٹ سمجھتا ہے, کیا وہ اس کو چیلنج سمجھتا ہے, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کا کمپٹیٹر ہے. یہ تینوں میرے خیال میں بہت مختلف سی چیزیں ہیں. سعودیہ اور ایران کی جو یہ ڈبیٹ ہے کہ وہ ان کی آپس کے جو تعلقات ہیں وہ چاہے ریلیجس بیسس کے اوپر ہوں, سیکٹیرین بیسس کے اوپر ہوں, وہ ہسٹوریکلی میرے خیال میں ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے. اس کے بارے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ابھی کرنٹ سچویشن کو آپ دیکھیں تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایران اوپن اپ کر رہا ہے ویسٹ کے ساتھ, اس کے تعلقات اچھے ہو رہے ہیں, اور ریجن کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کو امریکہ نے پہلے ریسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ وہ ایون پاکستان کے ساتھ جو آئی پی پائپ لائن کی بھی بات چل رہی تھی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہالٹ آ گیا تھا, اور چائنا کے ساتھ بھی اس کے جو ڈیلنگس تھے اس کے اوپر بھی ہالٹ تھا. تو وہ گلوبلی اور ریجنلی دونوں طرح اوپن کرنے کی اس کو اجازت میرا خیال ہے کہنا چاہیے, دیٹس دا رائٹ ورڈ, دی جا رہی ہے. تو لیکن سعودیہ جو ہے اس کی ایک امپورٹنس جو ہے وہ اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں امریکہ کے لیے بہت ہے, اور اس پہ ایٹ لیسٹ ان مائی اوپینین سعودیہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی جو ریلیونس ہے وہ مینٹین رہے گی اگر وہ چاہے تو, اگر وہ اس طرح کے اقدامات کرے کہ اس کی ریلیونس رہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی ریلیونس کو کیش کر سکتا ہے, اور اس کو انسٹیڈ ان مائی اوپینین تھریٹ نہیں ہونا چاہیے ایران کے اوپننگ اپ کو, کیونکہ اس کو ہمیں چیلنج کے طور پہ نہیں لینا چاہیے خطے میں, اس کو ایک اپرچونیٹی کے طور پہ بھی لیا جا سکتا ہے. کیوں اپرچونیٹی کے لیے لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ایک اسٹرینڈ ریلیشن شپ رہے گا ریجن میں, یہ تو سیدھی سی تھیوری ہے کہ اگر اسٹرین ہے وہاں پہ تو کوئی بھی آپ اقدام کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ سیکیورٹی بیسس کے اوپر کنیکٹیویٹی کا ہو یا اکنامک بیسس کے اوپر ہو, وہ نہیں چل سکتا. تو اگر ایون امریکہ یہاں پہ آئے گا کام کرنے کی کوشش کرے گا, ایون سعودیہ کرنے کی کوشش کرے گا, تو ایک اسٹرین اگر رہے گا تو نہیں ہوگا. تو اس کو ایز این اپرچونیٹی بھی دیکھا جا سکتا ہے ریجنل پرسپیکٹو سے.
اچھا ہمارے ساتھ ہیں آپ دونوں صاحبان. اب ایک ذرا مختلف ٹاپک ہے, افغانستان میں جو صورتحال ہے اس وقت اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بے چینی پائی جاتی ہے. ملا منصور کے بننے کے بعد جو پیس پروسیس تھا وہ بالکل اب تقریباً معطل ہو کے رہ گیا ہے. افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی صاحب نے مشل ریڈیو کو ایک انٹرویو دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ افغانستان میں امن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں. ان کے اہداف، ان کی کارروائیاں، ان کے درمیان تعاون اور مسائل افغانستان میں امن کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اور یہ کرزئی صاحب 2001 میں طالبان ہی کے فال کے بعد واشنگٹن کی مدد سے وہاں برسر اقتدار آئے تھے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیس پروسیس جو ہے وہ واقعی اب ڈیریل ہو چکا ہے اور طالبان کا جو مسئلہ ہے کہ وہ اب آنے کے تیار نہیں ہے میز پر امن کی مذاکرات کی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو بات تو کرزئی صاحب نے کہی ہے اس سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ تو امریکہ اور کے اتحادی رہے ہیں.
نہیں، یہ ایک بہت اہم چیز ہے. دیکھیں جعفی صاحب، پوائنٹ یہ ہے کہ افغانستان سچویشن کے اوپر جب بھی بات آتی ہے اور پیس ٹاکس کی جب بھی بات آتی ہے تو آئی آلویز گو بیک ٹو دا بیسکس. آئی آلویز سے میرا خیال ہے ہم سب کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ طالبان چاہتے کیا ہیں. طالبان یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پاور ری گین کریں، اپنی ریزیلینس جو انہوں نے شو کی ہے، اتنی لمبی انہوں نے جنگ لڑی ہے، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ انہوں نے جنگ لڑی ہے، تو کیا وہ اپنی ریزیلینس شو کر کے وہاں پہ طاقت گین کرنا چاہتے ہیں، یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی کنٹری میں وہ طاقت گین نہ کریں اور فورن فائٹرز یا فورن انفلوئنس کسی بھی انداز میں، چاہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی مینٹین کرنے کے لیے یا اسپیشل سروسز کی گروپس کی فارم میں بھی وہاں موجود ہوں، تو کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں موجود نہ ہوں تو تب ہم پیس لے کے آئیں گے؟ تو بہت سے اس کے اوپر تاثرات دیے جا سکتے ہیں، بہت سے پرسپیکٹو سامنے لے کے آئے جا سکتے ہیں. لیکن جہاں تک پیس کا تعلق ہے اور ریجنل کنٹریز کا تعلق ہے تو آئی آلویز بلیو ان ریجنلزم. جیسے پاکستان ہے، میں ہمیشہ یہ بات کروں گی کہ پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ جی افغان لیڈ اینڈ ان افغان اونڈ پیس پروسیس ہو. کوئی بھی کنٹری، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے وہ یو کے ہو فار انسٹنس، چاہے چائنا ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، وہ افغانستان یا افغانستان کے جو سٹیزنز ہیں، جو لوکلز ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ اس کو پروموٹ کرے اور نہ کہ اپنے انٹرسٹ کو وہاں پہ پروموٹ کریں. تو پاکستان کا تو ہمیشہ سے جی یہ نظریہ رہا ہے اور ہمیشہ سے یہ اسٹرانگ نظریہ رہا ہے، اور پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ وہ افغانستان کے پیس پروسیس کو پروموٹ کرے، اسی انداز سے پروموٹ کرے. ہم نیبرز ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں پیس آئے، کیونکہ اس سے ریجن کی پیس بہت زیادہ لنکڈ ہے اور بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو دوسری چیز صرف جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گی کہ پیس پروسیس جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہمیشہ ٹاپسی ٹروی رہا ہے. کبھی بہت زیادہ بات چیت ہوتی ہے، پاکستان نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اس میں سپلنٹر گروپس بھی آ چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے فورن فائٹرز بھی آ چکے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ کیا وہ طالبان ہیں جو واقعی پیس چاہتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک کچھ ایسے سوال ہیں جو اس وقت کی سچویشن کی کو دیکھتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے سے پوچھنے چاہئیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے تو وے فارورڈ تو ہمیشہ سے جی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. یو ہیو ٹو پروموٹ افغانستان کی جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں، ان کو آپ نے افغانستان کے لوکلز کے ہاتھ میں رکھ کے ان کو پروموٹ کرنا ہے، نہ کہ اپنے انٹرسٹ کو اور فورن انفلوئنس کو افغانستان کے اندر ہم نے پوش کرنا ہے.
بینش، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر زبیر اقبال، یہ فرمائیے کہ اس مرحلے کے اوپر جبکہ اتنی سینسیٹیو کوششیں ہو رہی ہیں اور ایک خود طالبان بھی ایک ٹرمائل سے گزر رہے ہیں اس وقت، یہ جو انٹرویو ہے کرزئی صاحب کا، کیا اس کا کوئی خاص مقصد نظر آتا ہے آپ کو؟ ٹارگیٹڈ انٹرویو ہے کسی خاص سبب سے؟ یہ
کرزئی صاحب کی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ لوکلی پولیٹیکل کنڈیشنز کو اثر کر سکتے ہیں، یا جو الائز ہیں یا جن کو آپ پارٹنرز کہہ لیجیے ریجنل یا گلوبل، ان پہ کسی قسم کا اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ پرابلم یہ آ جاتی ہے، میں ابھی اسلام آباد سے واپس آیا ہوں، وہاں پر میں ایک کانفرنس میں گیا ہوا تھا افغانستان پر، تو وہاں پر جو ایک بیسک چیز جو کنکلوژن تھا وہ یہی تھا کہ افغانستان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. وہاں نہ تو کوئی ریجنل اور نہ کوئی گلوبل اور نہ ہی لوکل انٹرسٹ گروپ جو ہیں وہ ایک طریقے سے سوچتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہیں. ایسی کنڈیشن میں کوآپریٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ایسی کنڈیشن میں چاہے طالبان چاہیں بھی، تو وہ اپنے ساتھ کسی کو ساتھ شامل کرنے کے قابل نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی کمزوری کو ایک غلط طریقے سے دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے جب گورنمنٹ کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کو کمزوری سمجھا جاتا ہے, اس کو مضبوطی نہیں سمجھا جاتا. ایسی کنڈیشن میں جو گلوبل اور ریجنل پارٹنرز ہیں وہ اب دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور ان کے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس پوزیشن, اس پرابلم کو انٹریکٹیبل پرابلم سمجھتے ہیں. یقیناً یہ انٹریکٹیبل قسم کی ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر یہ پارٹنرز اس میں شامل نہیں ہوتے تو ایونچولی وہی ہوگا جو پہلے افغانستان میں ہوتا رہا ہے کہ یہ تمام کے تمام ٹرائبس ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے, اس کے بعد تھک ہار کے بیٹھ جائیں گے اور ملک بیسیکلی ڈیوائڈ ہو جائے گا, اور سینٹرل فوکس جو ہے وہ پھر دوبارہ ایک چھوٹے سے کابل میں ہوگا جس کی اہمیت صرف ایک سینٹر کی ہوگی اور کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوگی. یاد رہے کہ جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے ابھی بھی وہاں پر جو فورن ایڈ آتی ہے, جو گرانٹس آتی ہیں, وہ ملک کی جی ڈی پی کے 40% کے مقابلے میں برابر ہیں. ایسی کنڈیشن میں آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی اپوزیشن جس میں طالبان بھی شامل ہے کچھ کرنے کے قابل ہوں گے بغیر اس کے کہ ان کو وہ جو ایڈ دینے والے ہیں وہ سپورٹ کریں. تو ایسی کنڈیشن میں آپ کیا کریں گے؟ مجھے تو کوئی اس وقت کوئی راستہ نظر نہیں آتا. یہی ہوگا کہ جب تک یہ تھک ہار نہیں جائیں گے یہ اس طریقے سے لڑتے رہیں گے اور ریجن کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی.
ڈاکٹر صاحب, میرا ایک سوال یہ بھی تھا, اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ کیا اس پرٹیکولر ٹائم میں یہ انٹرویو جو ہے یہ کوئی ٹارگیٹڈ انٹرویو ہے یا جسٹ این انٹرویو؟
جہاں تک جیسے میں نے پہلے عرض کیا, کارزائی صاحب کو اس وقت کسی قسم کی کوئی اسپیسیفک سپورٹ حاصل نہیں ہے. وہ ایک بڑے بدنام ہو کے نکلے تھے, وہ بڑے کرپٹ ہو چکے تھے اور ان کے جو رشتے دار تھے اور فیملی والے تھے سب کے سب. ایسی کنڈیشن میں کیونکہ وہ اب گورنمنٹ میں نہیں ہے اور نہ وہ کسی میجر پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دینی چاہیے. یہ جو ان کا بیان تھا یہ نہ تو امریکہ نے سپورٹ کیا ہے, نہ یورپ نے سپورٹ کیا ہے, نہ مڈل ایسٹ نے, سعودی عربیہ دوسرے ممالک نے سپورٹ کیا ہے. ایسی کنڈیشن میں اس قسم کی جو بات ہوتی ہے اس کو آپ فلیش ان دا پین سمجھ لیجیے اور اس کے بعد اس کو بھول جائیے, کیونکہ اصل پرابلم جو ہے وہ گورنمنٹ کی اور طالبان کی ہے, اور جہاں پر ایک دوسرے کو اتنا کمزور نہیں سمجھتے کہ وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے.
ڈاکٹر صاحب, میں 5 منٹ اور زحمت دوں گا, مجھے پتا ہے آپ کے مہمان آئے ہوئے ہیں, ایک بریک لوں گا اور اس بریک کے بعد تھوڑی سی گفتگو کروں گا آپ سے محمد علی کے بارے میں, باکسر کے بارے میں, ان کے انفلوئنس کے بارے میں. ایک بریک لے کے پھر شروع کرتے ہیں گفتگو. جی
محترم کرزی صاحب, ڈیر سیاحت مننا تاسو مشال ریڈیو لا وخرا کو تاسو پختن دی ملک کی.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک کو سامعین, اب ہم گفتگو کریں گے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں خبروں میں سن چکے ہیں کہ لیجنڈری باکسر محمد علی دو روز قبل انتقال کر گئے 74 سال کی عمر میں. انہوں نے باکسنگ کی دنیا میں تو بہت نام پیدا کیا اور شاید وہ ایک ابھی تک وہ مثال یا ان کی جو مثال انہوں نے قائم کی تھی ٹوٹ نہیں سکی, کہ وہ 3 دفعہ ورلڈ باکسنگ چیمپئن رہے ہیں. ان کا انفلوئنس نوجوانوں پر بھی رہا ہے, ان کا انفلوئنس اسپورٹس کی دنیا میں بھی رہا ہے. آج ہم یہ گفتگو کریں گے کہ امریکہ میں جو سول رائٹس موومنٹ مارٹن لوتھر کنگ سے شروع ہوا تھا 60s میں, اس کے اوپر انہوں نے کتنا اثر ڈالا, کیونکہ وہ بہرحال ایک سول رائٹس کے بھی حامی تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال, میں پہلے آپ سے سوال کروں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محمد علی کا کتنا انفلوئنس تھا امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ پر؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب جی،
امریکہ میں جو سول رائٹ موومنٹ چل رہی تھی اس میں ظاہر ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ بہت اہم تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی موومنٹ جو شروع ہو گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک قسم کی بلیکس میں ریڈیکلائزیشن ہونی شروع ہو گئی تھی۔ وہ ریڈیکلائزیشن کے دو حصے تھے، ایک تو یہ تھا کہ وہ نیشن آف اسلام میں شامل ہونے شروع ہو گئے تھے، اور دوسری طرف وہ جسے کہتے ہیں عام گروپس میں شامل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ایسی کنڈیشن میں محمد علی کا سب سے اہم اثر یہ تھا کہ پہلے تو انہوں نے نیشن آف اسلام میں شامل ہو کر یہ ظاہر کیا کہ وہ ایک سیپریٹسٹ کے ساتھ مل کر انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور دوسرا جو سب سے اہم تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کی۔ اس کی وجہ سے چونکہ وہ جہاں تک باکسنگ ارینا کا تعلق ہے اس میں بڑے بڑے سکسیسفل تھے، اس کے ساتھ ساتھ چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک پرنسپل لیڈر کے طور پہ حاضر کیا، تو اس کی وجہ سے ان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی۔ اور یاد رہے کہ جب ان کو کانشینشس آبجیکٹ کے بیسس پر انہوں نے ڈرافٹ لینے سے انکار کر دیا تھا، ملٹری میں جانے سے انکار کر دیا تھا، تو اس کے بعد ان کے خلاف جو کیسز چلائے گئے تھے کیونکہ وہ ان کیسز کو جیتے، اور جیتنے کی وجہ ان کی یہی تھی کہ وہ ایک کانشینشس قسم کے آبجیکٹ تھے، تو اس کی وجہ سے ان کی اہمیت اور بڑھ گئی، جس کی وجہ سے ان کی سپورٹ اور ان کی پوزیشن کی وجہ سے جو سول رائٹ موومنٹ تھی اس کو بہت تکلیف پہنچی۔ اور خاص طور پہ مارٹن لوتھر کنگ نے یہ اوپنلی کہا تھا کہ یہ ایک اتنی اہم قسم کی موومنٹ ہوئی محمد علی کی وجہ سے کہ جو سول رائٹس موومنٹ کی جو سکسیس ہے اس میں ان کا ہاتھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ آج تک یہ ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ضمیر کو کبھی بھی بیچا نہیں، اور یہی ایک بات تھی جس کی وجہ سے ان کو ایک لیڈرشپ کا ایک بہت بڑا ایک انعام ملا تھا جو ابھی تک قائم ہے۔
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، آپ کا آپ نے زحمت فرمائی، آپ کے مہمان ہیں، آپ براہ کرم ان سے اپنا وقت گزاریے۔ جی ہمیں جوائن کیا ہے علی عمران صاحب نے، جو یو ایس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں۔ علی عمران صاحب، آپ نے ابھی حال ہی میں، یہ جو پرسوں انتقال ہوا ہے محمد علی کا، اس کے بعد آپ نے کچھ لکھا بھی، آپ کچھ فرمائیں گے، جو میں گفتگو کر رہا تھا ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال سے کہ انہوں نے کس حد تک یہاں پر اس موومنٹ کو اور نوجوانوں کو انفلوئنس کیا ہے، اور کیا آج بھی اس کے ثمرات آپ کو نظر آتے ہیں؟
جی شکریہ۔ دیکھیں جی، میں انہوں نے ڈاکٹر زبیر صاحب نے ذکر کیا ایک پولیٹیکل حوالے سے،
جی
تو وہ تو ایک سامنے نظر آ رہا ہے، اور ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ نے بھی کہا۔ اب دیکھیے، ہمیں اس زمانے کو دیکھنا پڑے گا، یہ 1950s اور 60s کا جو زمانہ تھا اس میں یہ سول رائٹس موومنٹ جو بڑی زوروں پہ تھی، اس میں اچانک جو افریقن امریکن کمیونٹی تھی اس میں ایک بڑے بڑے ہیروز روزا پارکس، ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ، اور پھر میلکم ایکس، اور پھر اور دوسری دیگر شخصیات جو ہیں سامنے آتی ہیں۔ تو اتنے میں محمد علی ایک بہت بڑے، ایک نہ صرف ہیوی ویٹ دنیا کے چیمپئن کے طور پہ ابھرتے ہیں بلکہ ایک ضمیر کی آواز کے طور پہ بھی ابھرتے ہیں، اور سماجی سطح پہ میں جو کہنا چاہوں گا کہ پولیٹیکل اس کی ویلیو جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ سماجی سطح پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی اور ایسے ایسے بیانات دیے، اور اپنے ایکشن سے یہ ثابت کیا کہ جو افریقن امریکنز ہیں وہ اتنے ہی ٹیلنٹڈ ہیں، وہ اتنے ہی کامیاب زندگی میں ہو سکتے ہیں اگر ان کو اپرچونیٹی دے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ آئی ایم پریٹی، کہ میں خوبصورت ہوں، اس کا مطلب ہے کہ بلیک از بیوٹیفل۔ پھر بلیک از بیوٹیفل نے ایک بہت بڑا کانفیڈینس دیا لوگوں کو یہاں پہ، افریقن امریکنز کو، ان کے اندر ایک اعتماد کی فضا، ایک اعتماد، ایک نیا اعتماد آ گیا، اور وہ پورے اعتماد طریقے سے۔ پھر بعد میں انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلیک از بیسٹ۔ تو اس سے، ان بیانات سے جو افریقن امریکن کمیونٹی تھی جو کہ امتیازات کا سامنا تھا جسے، اور اپرچونیٹی نہیں مل رہی تھی، اور ان کے خلاف سیگریگیشن تھی، اور مختلف سطح پہ ایک محرومیاں تھیں، تو ان کو ایک نیا اعتماد اور ایک نئی روح پھونک دی انہوں نے کہ آپ سٹرگل کریں تو کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، اور آپ اتنے ہی قابل ہیں جتنے کہ دوسرے انسان ہیں۔ تو اس طرح اس حوالے سے پھر انہوں نے بہت سارے انسپائر کیا، پھر وہ خود بھی نظمیں بھی لکھتے تھے، اور پھر ان کا جو ایک ایتھلیٹک اور کیریزما تھا، اور اس وقت میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی ذکر کرنا مناسب ہوگا کہ پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو ابھی تھوڑے ہی کچھ دہائیاں ہی گزری تھیں, بلکہ کچھ ممالک تو ابھی تک کلونیلزم سے نکل رہے تھے اور دنیا کے نئے ملک بن رہے تھے, اور اس وقت بھی ان لوگوں کو بھی, دنیا کے جو پسے ہوئے لوگ تھے ان کو بھی ایک نئی اعتماد کی جو میسج دیا گیا محمد علی کی طرف سے ایز اے باکسر, ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ اور ایز اے پولیٹیکل وائس, تو وہ دنیا میں پھیل گیا اور وہ حدیں اور سرحدیں پار کرتا ہوا ٹرانسینڈ ہوا, اور پھر ان کی پاپولیرٹی بڑھتی چلی گئی, اور پھر میڈیا میں اور پھر جس انداز سے وہ بات کرتے تھے تو اس کی بڑی سگنیفیکینس ہے میں سمجھتا ہوں, نہ سول رائٹس ایرا کے علاوہ, اس ان سالوں کے علاوہ, ان دہائیوں کے علاوہ, پھر بعد میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ افریقن امریکن کمیونٹی کے جو بڑے بڑے ہیروز ہیں لائک یعنی کہ کریم عبدالجباس, انہوں نے بھی کہا کہ میں نے اتنا زیادہ انسپریشن حاصل کیا ان سے اور میرا ایک نئی روح پھونک دی, ایک جذبہ آیا. اور پھر ابھی باراک اوباما جو کہ پہلے افریقی امریکی صدر ہیں, افریقن امریکن پریزیڈنٹ ہیں یونائیٹڈ اسٹیٹس کے, انہوں نے بھی کہا کہ آج جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ان کی بہت بڑی وجہ ایک محمد علی کے کا کردار ہے.
اچھا جی, میں اصل میں پاکستان میں بھی, دنیا بھر میں انہوں نے متاثر کیا, پاکستان میں بھی نوجوانوں کو متاثر کیا. ہم یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو تھا پاکستان میں وہ لیاری کے علاقے میں کراچی میں, کہ کس طرح سے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہیں اور کس طرح سے ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ آج جو انفلوئنس ان کا نظر آتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دیر پا ثابت ہوگا, سسٹینیبل ہوگا؟
دیکھیں یہ تو سسٹینیبل تو اس طرح کے, دیکھیں سول رائٹس موومنٹ کی جو کامیابی تھی اور جو بعد میں افریقن امریکنز کو جو رائٹس ملے, اور بعد میں اب دیکھیں اب دنیا تو اتنی سمٹ آئی ہے کیونکہ یہاں پہ سوشل میڈیا کا ایک دور ہے, اور پوری دنیا میں اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کی گونج فوراً دوسرے دنیا کے کونے میں سنائی دیتی ہے. اور آج کل آپ دیکھیں, اور یہ محمد علی جب ہوئے ایک ایسا ہسٹری کا ٹائم ایسا ہوا کہ اس وقت گلوبلائزیشن ایک قسم کی اس کا آغاز ہو رہا تھا, اور آج گلوبلائزیشن ایک بہت ہی بڑے ایک دنیا ایک فیکٹ آف لائف بن چکی ہے. تو آج کل یہ ان کا نہ صرف سول رائٹس موومنٹ کا کامیاب ہونا, بلکہ دنیا میں اب آج کل جو سیاسی خاص طور پہ حالات چل رہے ہیں, بہت ساری ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جو کہ اینٹی تھیٹیکل ہیں, وہ مخالف ہیں اس کے کہ جس کے لیے محمد علی نے سٹینڈ لیا, جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ملٹی کلچرلزم, پلورلزم کی بات کی, انکلوسیونیس کی بات کی سوسائٹی میں, سوشل سطح پہ, پولیٹیکل سطح پہ اور اکنامک سطح پہ. اور ان کا جو ایک میسج تھا وہ نہ صرف, بلکہ آج کل کے جو سیاسی حالات یہاں پہ چل رہے ہیں اور کچھ کینڈیڈیٹس کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ریزونیٹ کرتا ہے اور ریلیونس ہے اس کی, اور پوری دنیا میں جہاں پہ پسے ہوئے لوگ ہیں, جہاں پہ مساوات اور اس کی آواز دبائی جاتی ہے, جہاں پہ لوگوں کو ان کے رائٹس ڈینائی کیے جاتے ہیں, اور ابھی عرب اسپرنگ بھی ہوئی ہمارے سامنے, اور بہت سارے جو حالیہ جو ہمارے عصر اعظم میں واقعات ہوئے ہیں کنٹمپریری, جہاں پہ بہت سارے دنیا کے ممالک میں جمہوریت نہیں ہے, لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے, ان کو مساوی, ان کو اپرچونیٹی نہیں دی جاتی,
صحیح.
تو وہاں پہ ان کے میسج کی بڑی ریلیونس ہے میں سمجھتا ہوں.
جی, اور انہوں نے جو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے وہ یہ تھا کہ اصولوں کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اپنے ضمیر کا کبھی سودا نہیں کرنا چاہیے. میں چاہ رہا تھا کہ یہ ویڈیو بھی ذرا دیکھیں جو پاکستان میں کس طرح سے لوگ نوجوانوں سے متاثر ہیں اور کس طرح سے ان کو خراج عقیدت پیش کریں. اس کے بعد میں آپ سے ایک کوشچن اور کروں گا اور پھر میں آپ سے اجازت لوں گا. یہ ایک نظر دکھا رہے ہیں اپنے اسکرین کے اوپر.
پاکستان باکسنگ فیڈریشن, سندھ باکسنگ ایسوسی ایشن اور کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹ باکسنگ ایسوسی ایشن, لیجنڈ باکسر, کنگ آف دا باکسنگ اینڈ ہیرو آف دا رنگ محمد علی قلعے کی وفات پر افسوس زدہ ہیں, رنجیدہ ہیں, غم زدہ ہیں. محمد علی قلعے نے باکسنگ کو وہ مقام دلایا جو آج تک کوئی نہیں دلا سکا. اس کے موت سے, اس کے وفات سے باکسنگ کو بہت نقصان پہنچا. وہ باکسنگ کی پہچان تھے, وہ باکسنگ کے جو ہے وہ زینت تھے. ہم اسی بات کو آگے لیتے ہوئے اس کے خلا کو پورا کرنا تو مشکل ہے, لیکن ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے مشن کو پایا تکمیل تک ہو سکے.
ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسا باکسنگ کے جان نکل گیا, یعنی کہ ہم یہ محسوس کرنے لگے کہ باکسنگ یتیم ہو گیا, اور کیونکہ یہ بہت عظیم شخص تھا، بہت بڑا شخص تھا، اور اس شخص کو جو ہے نا اس کا کام ہی ہم لوگ پورا نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو دیکھ کے لیاری کے تمام باکسر جو ہے نا اپنی اسٹائل اور اپنی اس میں جو ہے نا جب اس کی مقابلے دیکھتے تھے اور اس کا اسٹائل، اس کی باتیں سنتے تھے نا، تو باکسروں میں ایک نئی جان آ جاتی تھی۔
جب اس کے انتقال کی خبر سنی صبح 9 بجے کے ٹائم پر، تو ہم لوگ سارے جو ہے ہم یہاں پر لیاری سینٹر میں اپنی ایسوسیشن کے دفتر میں یہاں آ گئے، اور ہمیں بڑا صدمہ، صبح سے جو ہے ہم اس کے لیے جو ہے دعا کر رہے ہیں کہ ایک دنیا کا نامی گرامی جو کہ دنیا باکسنگ کا بہتاج بادشاہ تھا، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ میں نے ان کی 1965 میں جو سونی لسٹن سے جو مقابلہ ہوا تھا وہ دیکھا، فرسٹ راؤنڈ میں جو ہے نا اس نے اس کو ناک آؤٹ کیا، پبلک ٹکٹ خرید لی تھی اور اس نے قلعے نے فرسٹ راؤنڈ کے پس سیکنڈ میں اس کو ناک آؤٹ کر لیا۔ ہونڈلی قلعے ایک اچھا کھلاڑی تھا، اور اس کی ٹیکنیک کی بنیاد پہ ہم لوگ آج لیاری میں جتنے بھی عموماً کھلاڑی ہیں زیادہ تر جو ہے وہ اسی کی ٹیکنیک پہ جو ہے کھیلتے رہے، اور اس کی وفات سے جو ہے باکسنگ کو جو ہے دنیا میں بہت نقصان ہوا،
بڑا دکھ ہوا ہمیں، کیا پوری دنیا کو دکھ ہوا۔ انہوں نے جو باکسنگ کا قلعہ پورے دنیا میں جو باکسنگ کا قلعہ قائم کیا ہوا ہے، اور خاص کر کے ہماری لیاری میں اسی باکسنگ کا قلعہ اسی بچے ابھی تک موجود ہے۔ جو ہم جب نرسری میں تھے باکسنگ کے، تو اس دوران ہم نے ایک فائٹ دیکھی تھی محمد علی قلعے کے لیری اومس کے ساتھ، اس کی فائٹ تھی اس دوران
سے ہم نے طے کیا۔ یہ بتائیے علی عمران صاحب کہ پاکستان میں جو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان اور لوگ اس قدر متاثر ہیں، اس سے پاکستان میں باکسنگ کے فروغ میں مدد ملے گی؟
جی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہوگی کہ اتنا بڑا ایک ماڈل انسپائرنگ جو ہے ان کا، دیکھیں ان کی باکسنگ کی اچیومنٹس بہت بڑی تھیں، اور جن کی وجہ سے وہ 3 بار ہیوی ویٹ چیمپئن بھی بنے، اور اس کے علاوہ جو ان کی شخصیت کی جو ایک تلسماتی شخصیت تھی، ان کے جو اثرات تھے، میں سمجھتا ہوں ایسے رول ماڈلس کو اگر لے کے آگے چلیں لوگ، اسپورٹس کی طرف زیادہ توجہ دیں گے، تو وہ بہت سارے ہم سوسائٹی میں اور ملکوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں اس میں ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں اگر یوتھ کی انرجی لگے گی تو، اور اس سے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیکٹر ہو سکتا ہے، بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اور میں یہاں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا، آپ نے ابھی پروگرام میں جو پہلے ذکر کیا، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں، اور پاکستان میں خاص طور پہ باکسنگ میں بڑے ان کے فالوورز ہیں اور شروع سے ہی وہ سب کو معلوم ہے، تو بلکہ میں یہ کہوں گا دیکھیں ان کی جو ابھی آپ نے ایک بار ضمیر کی آواز پہ جو مخالفت کی تھی ویتنام وار کی، تو وہ بعد میں ان کی باتیں ساری سچ ثابت ہوئیں، اور اٹلانٹا اولمپکس میں انہیں جو اولمپک فلیم ہوتا ہے اس کو جلانے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے وہ کیا۔ پھر 2005 میں انہیں یو ایس پریزیڈینشیل میڈل آف فریڈم کا ایوارڈ دیا گیا، صدر بش نے وہ دیا، تو پھر ان کی جو ساری باتیں تھیں وہ بھی ثابت ہوئیں، اور ان کا جو ایک مقام ہے ایک ایز اے باکسر اور ایز اے اسپورٹس مین، وہ یہ سب باتیں مل کے ایک انسپائر کرتی ہیں ینگ لوگوں کو، اور ینگ لوگوں کو اگر اس طرف اپنی انرجیز اور توجہ کریں گے تو بہت سارے ایک وہاں پہ ایک انسپریشن ملتا ہے، اور اس سے بڑے اچھے سوسائٹی کے اوپر ہیلتھی اس میں
اثرات پڑتے ہیں۔ جی، اور بے شک وہ اپنے ضمیر پر، اپنے ضمیر کی آواز پر غیر متزلزل یقین رکھتے تھے۔ بہت شکریہ علی عمران صاحب آپ کا۔ ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو ورلڈ انوائرمنٹل ڈے یا عالمی یوم ماحولیات منایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ڈاکٹر آصف ضیاء صاحب ہیں، ورمونٹ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، ڈاکٹر قرآن رسول صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے، اور ڈاکٹر عابد سلیری بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے ایک بریک، اور اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔
کوآپریشن وِد کنٹریز لائک پاکستان وی آر آلریڈی پارٹنرنگ وِد ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم۔
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث۔
ریمڈیسیور کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، چاہیے عدالتوں کا فیصلہ تھا۔
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس چیز کا تعلق
ہے. انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
ویلکم بیک عاصم رضا صاحب. پہلا سوال میں آپ سے کروں گا کہ آج جو عالمی یوم ماحولیات تو منایا جا رہا ہے, ظاہر ہے کہ ماحولیات کی تبدیلی اور جو یہاں کے موسم میں تغیرات اور تبدلات ہیں اور بہت سارے جو فیکٹرس یا افیکٹس ہیں ان موسموں کے, وہ دنیا کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. یہ جو اس قسم کے ماحولیات کے دن منائے جاتے ہیں, اس سے کیا ہم اچیو کرتے ہیں اور کیا واقعی اس سلسلے میں کوئی بات ڈیولپمنٹ پروسیڈنگ کی طرف جا سکتی ہے؟
جی بہت بہت شکریہ. میرے خیال میں دیکھیے یون جنرل اسمبلی نے یہ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اسٹیبلش کیا تھا 1973 کے اندر. اس کے بعد دیکھیں کہ بہت زیادہ اس میں یو این کی ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے انوائرمنٹ کے اوپر ایک کافی ایک لوگوں کے اندر ایک اس کا کانشیسنیس پیدا کی ہے, جو کہ اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ کس طریقے سے کون کون سے مسائل ہیں. کم از کم ایک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس یو این کے اس اقدام سے کم از کم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سی مسائل ہیں, لیکن اب اس کا جو حل ہو رہا ہے اس کے اوپر یو نو ہم لوگ ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے اوپر پیرس کانفرنس ہوئی ہے یا پیرس میٹنگ ہوئی ہے, وہ اس کی کس حد تک وہ اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کلائمیٹ چینج کو, وہ ایک یو نو ایک کوشچنیبل مسئلہ ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو بایو ڈائیورسٹی لاس ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کیونکہ جو ماحول سے جو تبدیلی ہو رہی ہے اس میں طرف کی طرف جو ہیومن سسٹمس ہیں ان کے اوپر تو امپیکٹ ہوگا اس تبدیلی کے موسم کا, لیکن ساتھ جو ایکو سسٹم ہے جس میں پانی کی تبدیلی ہو جاتی ہے یا پھر جو ایکو سسٹم ہے ان کے اوپر جو امپیکٹ ہوتے ہیں وہ بھی پھر اس کے انڈائریکٹ افیکٹ ہوتے ہیں ہیومن کے اوپر. جتنا سمجھ لے کہ ہم لوگ جو فوڈ پروڈکشن ہے یا انرجی پروڈکشن ہے اس کے اوپر بھی اس کے بہت زیادہ ہوتا ہے مسئلہ. تو میرے خیال میں اس وقت پر ہمیں جو مسئلے کا حل ہم لوگوں نے نہیں کیا, لیکن دیکھیے کم از کم ساتھی کے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے, شعور آ جاتا ہے
اور آگاہی پیدا ہوتی ہے. جی
جی بالکل آگاہی.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا ڈاکٹر غلام رسول صاحب. میں پرٹیکولرلی پاکستان کے حوالے سے بات کروں گا. ظاہر ہے کہ پاکستان ان ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہے جہاں ماحولیات کے مسائل زیادہ سنگین ہیں اور پولیوشن وغیرہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیں گے آپ؟ جی ڈاکٹر غلام رسول صاحب فرمائیے. آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کی لائن کچھ خراب ہے. اتنی دیر میں عاصم ضیاء صاحب سے ایک سوال اور کر لوں. جی اچھا ہمارے ساتھ تو ڈاکٹر عابد سلیری صاحب بھی موجود ہیں ایس ڈی پی آئی کے. عابد سلیری صاحب آپ سے فرمائیے. میں ابھی ڈاکٹر غلام رسول صاحب سے سوال کر رہا تھا, شاید ان تک کو ٹیلی فون لائن میں کچھ پرابلم ہے. یہ بتائیے کہ پاکستان میں ماحولیات کی درستگی کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے اس وقت؟ عابد سلیری صاحب ہم آپ کو دوبارہ کال بیک کرتے ہیں. عابد سلیری صاحب آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے, ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں. میں عاصم ضیاء صاحب سے پوچھوں گا بین الاقوامی حوالے سے کہ جو آپ فرما رہے ہیں عاصم ضیاء صاحب کے دنیا میں آگہی پیدا ہوئی, لیکن اس آگہی کا کوئی نتیجہ بھی نکل رہا ہے؟
جی نتیجہ میرے خیال میں دیکھیں کہ میں اس کو ڈیوائڈ کروں گا تین چیزوں میں. ایک تو ہوتا ہے کہ جی آپ جو ابھی ہم لوگوں نے ابھی اقدامات کرنے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا, چوکوں سے اقدامات کیا جا سکتے ہیں آپریشنل. جو دوسرا ہوتا ہے کہ جی اسٹریٹجک اسٹیپ سے لانگ ٹرم ہم لوگ اس کا کیا مسائل کا حل کر سکتے ہیں. گرین ہاؤس گیس ایمیشن ہیں یا ایئر کوالٹی ہے یا واٹر کوالٹی ہے, ان کے مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس میں دیکھیں کہ سب سے اہم چیز اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ جو شعور آیا ہے لوگوں کے اندر, تو کم از کم جو ایئر کوالٹی اور واٹر کوالٹی جو اس وقت لوگوں کے آپ دیکھیں کہ جتنا چائنا کے اندر ترقی ہو رہی ہے یا انڈیا کے اندر جتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کے اندر جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ لوگوں کو جو ایک ایئر کوالٹی کا لاہور میں یا دہلی میں مسئلہ ہو رہا ہے یا اس بلڈنگ کے اندر ایئر کوالٹی ہے, ہوا کی وجہ سے اس کے امیڈیٹ افیکٹ ہوتے ہیں, مطلب کہ لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے, بچوں کو جو دل کے مریض ہیں ان کے اوپر وہ اس کے ایئر کوالٹی کے امپیکٹ ہوتے ہیں, اسی طرح لوکل واٹر کوالٹی کے امپیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ اس کے جو شعور آیا ہے جو اس طریقے سے لوگ مناتے ہیں, جس میں یو این نے کافی اہم کردار ادا کیا ہے کہ کم از کم انہوں نے اسٹیبلش کر دیے ہیں کسی جگہوں پر سینسرز, اور جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ایئر کوالٹی اچھی نہیں ہے, واٹر کوالٹی اچھی نہیں ہے. تو لوگوں نے کم از کم ایک اس کی شعور سے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ کیا مسئلے ہو رہے ہیں.
اچھا, دوسری یہ کہ جو بہت سارے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے وہ جو انوائرمنٹل ایگریمنٹ ہے اس پر دستخط بھی نہیں کیے ہیں, جو عالمی منشور ایک بنایا گیا اس کے, تو اس کے سلسلے میں دنیا کیا کر رہی ہے, یونائیٹڈ نیشنز کا کیا رول ہے؟
جی, اب دیکھیں یونائیٹڈ نیشنز سے تقریباً جتنا ہوا تھا کہ ایک کنونشن فور بایوڈائیورسٹی تھا جو 1992 لیو ایگریمنٹ کے اندر ہوا تھا,
جی,
اس کے ابھی تک کافی ممالک اس کی سدسیت نہیں کی ہیں انکلوڈنگ یونائیٹڈ اسٹیٹس, اور اس میں اس وجہ سے کہ وہ کانٹروورشل ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے کہ اب یہاں سے جتنا بھی کنزمپشن ہو رہی ہے مختلف جگہوں سے جو بنا کے چائنا سے آ رہی ہیں, اس کی جو بیسک منرلز ہیں اور جو دوسری جو آئل ہے یا نیچرل ریسورسز ہیں, وہ تو ڈیولپنگ کنٹریز سے ایکسٹریکٹ کیے جاتے ہیں, جتنا افریقہ سے یا ایشیا سے, ایون پاکستان سے بھی اور افغانستان سے اور جو دوسرے ممالک ہیں, ہم لوگ بیسیکلی نیچرل ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ممالک ہیں ڈیولپڈ کنٹریز, وہ اس کے جو اینڈ پروڈکٹس ہیں وہ استعمال کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ جو لوکل انوائرمنٹل امپیکٹس ہیں وہ جہاں پہ کمیونٹیز میں ایکسٹریکشن ہوتی ہے, مائننگ کے امپیکٹس ہیں یا دوسری جگہوں پہ نیچرل ریسورس درختوں کو کاٹ کے آپ چیزیں بنا رہے ہیں, وہ اس پہ کافی لوگوں کو جو لوکل کمیونٹیز ہیں جہاں پہ یہ ایکسٹریکشن ہوتی ہے وہاں پہ نقصان ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ایک اسٹیپ کی ضرورت ہے لوکل کمیونٹیز کے اندر, ایک جو شعور آنا چاہیے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے کہ مطلب جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, جتنا پاکستان ہے, بلوچستان کے اندر دیکھیں آپ کتنا کام ہو رہا ہے, اس کے جو اثرات ہوتے ہیں لوکل کمیونٹیز کے اوپر, اس کے اوپر کوئی
صحیح. ڈاکٹر عابد سلہری صاحب کی لائن ہم کو مل گئی. ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے کہ پاکستان میں خاص طور پر جو انوائرمنٹل مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ذرا اختصار کے ساتھ بتائیے کچھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عابد سلہری صاحب, میرے خیال میں ان کی لائن جو ہے نہیں مل رہی ہے, ہمارے پروڈیوسر مستقل کوشش کر رہے ہیں. آپ کو آواز آ رہی ہے ڈاکٹر عابد سلہری؟ میری میرے خیال میں وہ لائنوں میں کچھ گڑبڑ ہے, اس لیے بس ہم ایک آخری سوال ڈاکٹر عاصم صاحب سے یہ اور کریں گے کہ یہ فرمائیے عاصم ضیاء صاحب کہ اب آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو آواز آ رہی ہے, فرمائیے سلہری صاحب. سلہری صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں, ان سے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا. ڈاکٹر عاصم ضیاء, آپ یہ فرمائیے, ایک آخری سوال اختصار کے ساتھ بتائیے گا کہ کیا آپ آئندہ آنے والے برسوں میں کوئی اس سلسلے میں بڑی پیش رفت دیکھ رہے ہیں انوائرمنٹ کی درستگی کے لیے؟
جی بالکل, میرے خیال میں جو نئی نسل ہے پوری دنیا کے اندر جو ہم لوگ سروے کر رہے ہیں, اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کڈز انڈر دی ایج آف 25 جو نئی نسل ہے ان کے اندر یہ کافی ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے کہ جو پانی اور نماز کے اوپر اثرات ہوں. تو وہ ایک جو نئی نسل ہے اس میں ایک شعور آ رہا ہے, اور میرے خیال میں وہ سب سے بڑا اہم پازیٹیو امپیکٹ ہو سکتا ہے انوائرمنٹ کے اندر, کہ جو اب جو لوگ جن کی عمر زیادہ ہے وہ جو ایک ان کی لائف اسٹائل بن گئی اس کو چینج کرنا مشکل ہے, لیکن نئی نسل جو ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے اور ان کے اندر شعور آ رہا ہے. میرے خیال میں ایک دفعہ جو وہ لوگ اگر اسٹیپ کریں تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ درست ہو سکتی ہیں, ملکوں کی پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں, انٹرنیشنل اقدامات بھی ہو سکتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر آصف ضیاء آپ کا. جی
جی جی بالکل.
اور ہم معذرت خواہ ہیں کہ ڈاکٹر عابد سلہری اور ڈاکٹر غلام رسول لائن کی خرابی کی وجہ سے ٹیلی فون پہ ہم سے بات نہیں کر سکے. ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں بجٹ کے بعد اور رمضان سے پہلے کمیونٹیز میں اب بھاری اضافے کی. ایک بریک لیں گے اور اس بریک کے بعد پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے.
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے، کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے،
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہے۔
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے۔
غیر جانبدار بحث،
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں، ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق۔
انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ۔
ویلکم بیک۔ اب ہم پروگرام کے آخر میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دو روز قبل پاکستان کا بجٹ بھی پیش کیا گیا سالانہ، اور اب رمضان کی آمد بھی ہے۔ اس بجٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو ہے اس سے بہت سارے مثبت اثرات بھی پیدا ہوں گے، بعض لوگ نگیٹو بھی کہہ رہے ہیں، ملا جلا رد عمل ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس بجٹ کے بعد، اب ایسے میں جب کہ رمضان بہت قریب آ رہا ہے اور لوگ یہ شکایتیں کر رہے ہیں برابر کہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں استعمال کی، ان کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، کیا یہ بجٹ کے اثرات ہیں یا رمضان کی آمد کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں کراچی سے جناب فرید قریشی صاحب، جو جنرل سیکرٹری ہیں گروسرز ایسوسی ایشن کے۔ فرید قریشی صاحب، یہ بتائیے کہ اس بجٹ کے بعد کیا قیمتوں میں کوئی اضافہ ہوا ہے؟
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
بات یہ بجٹ کی آمد ہے، بجٹ آیا اس کے ساتھ ہی رمضان کی آمد ہے۔ اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں تھوڑی بہت بڑھ جایا کرتی تھی، لیکن اس مرتبہ بجٹ نے اپنا اثر پوری طرح دکھایا۔ سیمنٹ ہے، مشروبات ہے، خشک دودھ ہے، منرل واٹر ہے، بچوں کا دودھ ہے، فروزن فش پر ڈیوٹی اضافہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تمام اشیاء پر، بجلی پر اضافہ کر دیا ہے، جو مینوفیکچر کمرشل بجلی ہے اس کی وجہ سے وہ ریٹ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتیں اپنی اضافہ ہو جائے گا۔ اب جیسے کہ ملک پاؤڈر ہے، ملک لیکوڈ ہے ٹیٹرا پیک میں، پچھلے مہینے میں انہوں نے 5 روپے لیٹر کا اضافہ کیا، تو اس پر حکومت نے کوئی اس کو ایکشن نہیں لیا۔ اب دودھ پر جیسے ہی پاؤڈر پر اضافہ کیا گیا، جس سے 70 ارب روپے کا گورنمنٹ کو ریونیو ملے گا، لیکن عوام کو اس سے کچھ نہیں فائدہ ہوا، بلکہ 10 روپے لیٹر کا اضافے کے بعد قیمتیں بڑھ جائیں گی۔
اچھا،
جو بھی کچھ عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، سب ریٹیل میں جتنے بھی کسٹمر آ رہے ہیں میرے پاس، وہ لوگ کنزیومر کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ جو چیز اگر کوئی 1 کلو لینے آتا تھا تو وہ 10 کلو کی خریداری کا منحصر کر رہا ہے۔ تو یہ ہے بجٹ کا۔
کیا اس کا سبب یہ ہے کہ قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے؟
اس کی وجہ سے تمام اشیاء پر اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، ٹیکس بڑھا دیا مختلف طریقے سے، ایک قابل پر مختلف وقت میں مختلف طریقے سے ٹیکس لیا جائے گا، تو لازمی بات ہے کہ وہ اس مینوفیکچر قیمت پر پڑے گا، اس کی کاسٹ میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اچھا، یہ بتائیے فرید قریشی صاحب کہ جو جیسا کہ عام طور پہ پاکستان میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا زمانہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو قیمتیں جو ہیں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو کیا آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو یہ قیمتیں پھر معمول کے مطابق آ جائیں گی، یا یہ کہ بجٹ کا کوئی امپیکٹ رہے گا دیر تک؟
دیکھیے، اب تو بجٹ کا امپیکٹ آئے گا، اور رمضان سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ رمضان میں لوگ अगर एक एक घर का राशन बनता है तो वो अपनी जकात के तरजे से 10, 15, 20, 50, 100, 150 का राशन बनवाते हैं। वो इतनी मिकदार में हो जाता है कि जो हमारी सालाना खरीदारी पर से ज्यादा दुकानदार परचेजिंग कर लेते हैं, और जिसकी वजह से कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। दूसरी वजह इजाफे की ये है, जैसे कोई दाल चना की है, अब क्रॉप खत्म हो गई है तो लोगों ने जो स्टॉक किया हुआ है वो रमजान की वजह से उन्होंने अपनी मनाफुली करते हुए उसकी कीमतें थोड़ी बहुत बढ़ा ली। काबली चना है जो तुर्की से और दूसरे ममालिक से ऑस्ट्रेलिया से आता है, उसके कहते हैं कि जी ये इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई है जिसकी वजह से हमें कीमत बढ़ गई है। अब देखिए 60 रुपए किलो, 130 रुपए किलो काबली चना बिक रहा था, आज 190 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये इजाफा तो आवाम के बजट पर पड़ जाता है और सारिफ को इससे कोई फायदा नहीं होता, और इल्जाम लगा देते हैं कि रमजान ने महंगाई कर दी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये रेट बढ़ते हैं, फिर रमजान के बाद अब इम्पैक्ट आ जाएगा आपकी बिजली जो कमर्शियल पे रेट बढ़ाए हैं, इससे हर चीज पे रेट बढ़ जाएंगे।
अच्छा, दूसरे मुझे ये बताइए कि क्या आपकी जो एसोसिएशन है या इस किस्म की जो दूसरी एसोसिएशन है पाकिस्तान में ग्रोसर्स की, उन्होंने कोई अपनी रिकमेंडेशंस दी थी बजट से पहले इस सिलसिले में?
या वो तो खैर हमारी बातचीत होती है चैम्बर के थ्रू, तो चैम्बर ही को हमने अपना नुमाइंदे हैं, वो लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन वो सब इंडस्ट्रियल वाले होते हैं, रिटेल की कोई बात नहीं सुनाई होती, जबकि रिटेल का पेशा जो है वो महिषत की हड्डी, रीढ़ की हड्डी की तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब वो खत्म होता चला जा रहा है। मैन्युफैक्चर हजरात और जैसे कि टेक्सटाइल भी काफी इजाफा किया है, किसानों को भी बरात दी है, लेकिन छोटे ताजरों को कोई वो नहीं दिया गया कि उससे उनको कोई रिलीफ मिलता।
अच्छा, दूसरे ये कि आपकी जैसे एसोसिएशन है कराची में, क्या इस किस्म की और भी एसोसिएशंस हैं पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में और आपके दरमियान कोई तावन होता है?
नहीं, वो चैम्बर के थ्रू ही होता है, जो भी काम होता है वो चैम्बर के थ्रू, एक दूसरे शहर से ताल्लुक होता है वो उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, और हमें कोई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हम चैम्बर जो कहते हैं चैम्बर आगे उनसे परसू करता है, इसी तरह ये काम चलता है। फिर वो फेडरेशन में भेज देते हैं, फेडरेशन तमाम अशिया को देखती है, लेकिन जब एक सरमायादारों का हर जगह कब्जा होगा तो रिटेलर बेचारे के लिए तो मुश्किलात तो पैदा हो जाती है ना।
सरमायादारों से आपकी क्या मुराद है? जी, सरमायादारों से आपकी क्या मुराद है यहाँ पर?
ये
जो आप कह रहे हैं सरमायादारों का कंट्रोल होगा, उनसे क्या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कह रहे हैं आप?
ये तमाम इंडस्ट्रियल वाले जो है ना बिजली के रेट को बहाना बनाते हैं, तमाम अशिया की कीमतों पे इजाफा कर देंगे, जैसे टेट्रा पैक दूध जो हर घर में इस्तेमाल होता है, दूध के इस्तेमाल हर घर में होता है, जब एक आदमी रोजाना 1 किलो दूध लेगा तो उसमें 5 रुपए का इजाफा हो गया, और बजट के बाद अब उसको 5 रुपए और इजाफा हो जाएगा तो 10 रुपए का इजाफा, तो एक घर में जहाँ पर एक 10 रुपया रोजाना का इजाफा हुआ तो 30 दिन में आप लगा लीजिए 900 रुपये का इजाफा हो गया। इसी तरह तमाम अशिया पर, और अशिया है उस पर खरीदारी करते हैं लोग, वो महंगी बिकती है तो वो रस नहीं होती कि वो गरीब आदमी इस्तेमाल कर खरीद सके, और वो एक मसला बन जाता है, गुर्बत की तरफ फॉर्म जा रही है।
अच्छा, मेरे पास तो एक मिनट से भी कम वक्त रह गया, फरीद कुरैशी साहब मुझे ये और बताइए आपके, क्या ये जो बजट के बाद जो सूरत हाल बनी है इसके लिए आप कोई अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, चैम्बर से बात कर रहे हैं आप, या ये गवर्नमेंट तक अपनी शिकायत पहुंचा रहे हैं?
नहीं, इसके लिए हमने तो अपनी एसोसिएशन की मीटिंग कॉल की है, जिसके बाद उनको अपना लाया मलका बताएंगे कि भाई आपने इस तरह जो किया है इसको वो कॉल क्यों वो करें, ताकि बजट में कोई गुंजाइश हो तो उसकी टैक्सेस कम करते हुए ताकि आवाम पे रिलीफ का असर हो।
तो कब है आपकी एसोसिएशन की मीटिंग?
जी इंशाल्लाह।
कब बुलाई है आपने मीटिंग?
मैं आपको انفارم کر دوں گا اور اس کا فیصلہ بھی جو بھی ہوگا وہ میں آپ کو انفارم کر دوں گا.
بہت شکریہ آپ کا اور سامعین کے ساتھ جی
آپ کے توسط سے میں یہ حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ریٹیلر سے بھی بات چیت ڈائریکٹ کرے.
جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور سامعین اس کے ساتھ ہی اب آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.